نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سورة آل عمران آيت نمبر 64-77 سورة آل عمران یہاں سے تھوڑا سا آیات کا تعارف کروا دیتی ہوں پھر انشاءاللہ تعالی ہم آیتوں پہ جائیں گے الحمدللہ سورۃ آل عمران کے دو حصے ہم نے پورے کیے ہیں ابھی تک جو بات ہوئی ہے اس کے اندر نجران کے وفد ہی سے متعلق جو چیزیں تھیں یہ ساری چیزیں ہیں ہمارے سامنے یہاں سے ایک تیسری تقریر جہاں بھی لفظ بولیں تو مراد ہے کہ تیسرا ٹاپک شروع ہوتا ہے جس کے مضمون پر غور کرنے سے کیا اندازہ ہوتا ہے کہ جنگ بدر اور جنگ احد کے درمیان کے دور کی آیتیں کب اتری بدر ہو چکی تھی احد ابھی ہونی تھی اور ان تینوں میں یعنی دو ٹاپک جو پیچھے پڑے ہیں اور اب تیسرا جو ہم پڑھنے والے ہیں ان تینوں میں بہت مطابقت ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملتا جلتا ہے سورت کے شروع سے لے کر یہاں تک کسی بھی جگہ آپ کو یہ محسوس نہیں ہوا ہوگا کہ بات ٹوٹی ہے ایک ہی مضمون چل رہا ہے نا کرسچینٹی حضرت عیسیٰ اور انہی سے نیئر اباؤٹ چیزیں ملتی ہیں اسی لیے بعض مفسرین کو ڈاؤٹ ہے کہ یہ جو آیتیں پڑھ رہے ہیں یہ بھی اصل میں وفد نجران ہی کے سامنے جو آیتیں اتری تھی انہی کا حصہ ہے لیکن اگر آپ غور کریں گے آج کے سبق میں تو دوبارہ خطاب یہود سے ہے ابھی تک جو آیت گزرین آیت 63 تک اس میں کرسچینز یعنی نصارہ سے خطاب تھا لیکن اب جو آج پڑھنے لگے ہیں یہاں دوبارہ آپ کو ایسے ہی ملے گا اور خاص طور پہ یہاں اب دعوت دینے کا بنیادی نقطہ یہود ہوں یا نصارہ ہوں دونوں سے دین کے بارے میں جب بات کی جائے گی تو اس کا انداز کیا ہونا چاہیے یہاں سے ہمیں انشاءاللہ دکھے گا پھر تھوڑا سا آپ کو ان آیات کو سورۃ بقرہ کے ساتھ بھی ریلیٹ کراؤں کیونکہ شروع سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ سورۃ آل عمران اور سورۃ بقرہ کا مزاج اور انداز ملتا جلتا ہے اور یہ جوڑا ہے ہم نے سورۃ بقرہ کے دو حصے دیکھے تھے نا شروع میں آدھا حصہ مسلمانوں کے لیے تھا یعنی پہلا پارا کہہ لیجیے آپ سیدھی سی بات ہے پہلے پارے کی پوری آیات جو تھی وہ امت بنی اسرائیل کے لیے تھی دوسرے پارے سے سورت کا جو سیکنڈ ہاف شروع ہوا تھا اور آلموسٹ کے تو آیتوں کی ڈویژن بھی ایک برابر ہے نا 141 آیت پہ دوسرا پارا شروع ہوتا ہے اور 283 ٹوٹل آیتیں ہیں تو آدھی سورت بنی اسرائیل یعنی یہود سے متعلق تھی اور آخری آدھی حصہ مسلمانوں سے متعلق تھا ٹھیک ہے سورۃ آل عمران کا جو تیسرا حصہ جو اب ہم پڑھیں گے تقریباً یہ 38 آیات بنتی ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہ اس حصے سے سورۃ بقرہ کے ملتا ہے جہاں حضرت ابراہیم کا ذکر تھا رکوع نمبر 15-18 سورۃ بقرہ کا جو تھا بیت اللہ کا ذکر تھا بلکہ پہلے پارے کی اینڈنگ جو تھی تو صرف یہ باتیں ریلیٹ کرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ صرف بیٹھ کے سنتے ہی نہ جائیں بلکہ چیزوں کو ریلیٹ کریں اسی سے پھر تبلیغ کی حکمتیں بھی آتی ہیں اب ہم چلیں گے آیتوں کے ساتھ ساتھ اور کوشش کریں گے کہ ہم اس کے مفہوم کو ساتھ لیں آیت 64 ہے پچھلی آیتیں یاد ہیں آخری بات کیا ہوئی تھی کل کے سبق میں کیا تھا آیت مباہلہ مباہلہ کیا ہوتا ہے ہر ایک کو اس کے حال پہ چھوڑ دو کہ اب اللہ تم سے پوچھے گا میں تم سے دستبردار ہوتا ہوں اور جو بھی فیصلہ ہوگا اللہ تعالیٰ دنیا میں کرے گا کیا مسلمان دو گروہ آپس میں مباہلہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے اور نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے کیا آج کے دور میں کوئی مباہلہ کر سکتا ہے کسی غیر مسلموں سے اس قسم کا یہ بہت اہم سوال ہے یہ کل بات نہیں میں نے کی تھی کیا آج کے دور میں کوئی مسلمان لیڈر کسی نان مسلمز کے لیڈرز کو بلائے اور کہے کہ اوسم من اب تحیل اور تم ہم پہ اور ہم تم پہ کریں اور پھر کیا وہ ڈریم پورا ہو جائے گا جو اس وقت تھا میں تو سوچ کے لرس گئی کہ اگر اس دن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لی ہوتی تو آج روئے زمین پہ آپ کو ایک بھی کرسچین نہ ملتا خوش تم بڑے ہوں گے اندر سے سوچ کے اور ہم اصل میں اس وقت ایسے ہی کسی معجزے کے منتظر ہیں آگ لگ جائے کسی کے ملک میں ہم خوش ہونے لگتے ہیں ہاں آپ سوچئے آج ہم مسلمان اتنے سست ہو گئے ہیں کہ ہم دشمنوں کے ملک میں آگ لگتی دے کر خوش ہوتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ وہاں بھی تو کوئی اپنا مسلمانوں میں سے ہوگا پھر ہم اتنے بڑے مفتی ہو گئے ہیں کہ ہم فتوے بھی دینے لگ گئے ہیں کہ انہوں نے اذان پہ پابندی لگائی تھی تو اللہ نے آگ لگا دی دیکھیے یہ باتیں اگر سچ بھی ہیں نا تو ہمیں کہنا نہیں سچتا چھوٹا منہ بڑی بات اللہ کے معاملے اللہ جانتا ہے تو لکھ لیجئے یہ مباہلے کا وقت صرف نبی تک تھا آج بڑے سے بڑا لیڈر کوئی امام کعبہ یا مفتی اعظم بھی سعودی عرب سے آئیں اور وہ کرسچنز کے کسی گروہ کو لے لے تو کر لے ان کی مرضی ہے لیکن اس پہ یہ باتیں نہیں ہیں جو کی ہوں گی یہ سارے وعدے اللہ کے انبیاء کرام کے ساتھ ہیں अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा बीच में लाते हैं, कुल कह दीजिए। और जहां भी कुरान पाक में लफ्ज कुल आएगा, इसका मतलब यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीच में डाला गया, उनके जरिए से बात कहलाई गई, और ये उस बात की अहमियत के लिए होता है। जैसे पीछे की तीन सूरतें आप देखते हैं, कुल औजु बिरब्बिन नास और फलक, तो वहां असल में नबी सल्लम को इज्जत भी दी गई है। जैसे हम कोई अहम बात कहना चाहें किसी को, तो किसी बड़े के जरिए कहलवाते हैं ताकि दूसरा ना कर सके। तो यहाँ कुल के अंदाज में नबी की इज्जत भी है और बात की अहमियत भी है। किसको कहिए? या अहलल किताब, ए अहले किताब। अहले किताब जब आएंगे तो कौन होंगे आज के दौर में? यहूद, नसारा, और आज के दौर में अगर इस आयत को लें तो आज के भी मुसलमान, क्योंकि हम सब अहले किताब हैं। लेकिन खास तौर पे ये टर्म जो है ये यहूद और नसारा के लिए इस्तेमाल हुई, हालांकि किताबें और भी थी। सवाल पैदा होता है कि पिछली किताबों का तस्करा क्यों नहीं, सिर्फ ये तौरात और इंजील का बार बार जिक्र क्यों होता है? कोई आप में से इसका जवाब दे सकता है? इसलिए कि नबी सल्लम के दौर में ये दो गिरोह ही जिंदा थे, बाकी नबियों की कौमें एक्सटेंट हो गई, खत्म हो गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता जिन लोगों से पड़ा वो सिर्फ यहूद और नसारा थे। ये ना सोचिए कि और नहीं, अहले जबूर भी थे और पिछली जो किताबें उतरी वो खत्म हो गईं। अब पता नहीं दुनिया कितनी गुजर गई है, तो लिहाजा जो सामने थे उनकी बात की गई, दावत दी जा रही है, अहले किताब तालो आओ, कम टू अस। तालो का लफ्ज अलूफ से है और अलूफ कहते हैं बुलंदी को। हमारे यहाँ इस लफ्ज से बहुत से नाम आते हैं, आलिया, अली। तो क्या होता है अलूफ? लिखिएगा, किसी चीज का बुलंद तरीन हिस्सा। इदवुल शई, सिफल होते हैं ना, सिफली, असफालीन जिसको हम पढ़ते हैं कुरान में, सिफल की जिद है अलूव, ठीक है, शर्फ और बुलंदी के लिए आता है। इस्तेलाक कहते हैं किसी चीज के ऊपर चढ़ जाने को। इस्तआ, वो बुलंद हुआ, गालिब हुआ। आप पढ़ेंगे आगे, दीन इस्लाम के लिए आता है कि इसको गालिब किया जाए, अल्लाह के कलमे को बुलंद करना, तो आला का मतलब होता है उसे बुलंद कर दिया। अब लफ्ज अलूव क्या है? बड़े मकसद की तरफ बुलाना। मैं अक्सर सोचती थी कि बुलाने के लिए तो और बहुत से लफ्ज हैं, आना जाना बोलते हैं ना, और कुरान में वो सारे ही लफ्ज मौजूद हैं मुख्तलिफ तरह से कि किसी को बुलाया जाए, तो जैसे उतु आतज़का या कुछ इसी तरह से। लेकिन यहाँ अलूफ कहकर क्या कहा कि आओ एक इतनी बड़ी बात की तरफ कि जो मानने के बाद तुम्हारा मुकद्दर संवर जाएगा। ये आगे भी लफ्ज आएगा कुरान पाक में बिल्कुल इसी मानों में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वसीयत नामा है जो बयान किया गया, इसी से लफ्ज फिर इल्लीयीन भी है, नेक लोगों की रूहों को रखने की जगह। इल्लीयून, इल्लीयीन क्या है? बुलंदियों के ऊपर फिर बुलंदियां, जिसका हम कहते हैं ना एक चीज बुलंद थी फिर उस पर ऊपर हो गई। और किताब मरकूम के जरिए से इल्लीयून की तफसीर की गई है कि इसमें आमाल नामे रखे जाएंगे, लिखी हुई किताबें, यह ऐसा अमालनामा जो इंसान को बुलंदियों की तरफ ले जाए। इसका ऑपोजिट क्या है इल्लीयीन का? सिजीन। तो सिजीन कहते हैं कैद को, जकड़ देने वाला नामा अमाल। फिर इसी तरह सूरत नमल में ये लफ्ज आता है आयत 31 में, मलका सबा को जब हजरत सुलेमान ने बुलाया था, अल्लाह तआलू अलैया, मेरे ऊपर ज्यादती ना करो, वातूनी मुस्लिमीन, और मुसलमान होकर आ जाओ। अरब लोग किसी को खड़े होकर बुलाएं तो कैसे कहते हैं? बस आप इमेजिन करें कि आप इधर खिड़की में खड़े हैं, नीचे आपको पार्किंग लॉट में कोई देखता है, तो आप उसको कहना चाहते हैं कम कम अप, ऊपर आओ, तो अरब लोग कहते हैं ताल ताल। आप कभी मक्का में जाएं तो आप ताल का लफ्ज बहुत सुनेंगे, वो यही लफ्ज है। अरबों में जब कोई बुलंदी से नीचे वालों को आवाज देता तो ये लफ्ज इस्तेमाल करता था, और फिर ये बात हर बुलाने वाले के लिए भी इस्तेमाल होने लगी। नबी सल्लम की बीवियों के लिए भी ये लफ्ज सूरत अलहज़ाब में आया, जब अल्लाह के नबी ने अपनी बीवियों को क्या कहा था कि ठीक है अगर तुम मेरे साथ नहीं रह सकती तो फता लेना, आओ फिर तुम सारियां और मैं तुम्हें कुछ दे दिलाकर रुख्सत कर दूं। आयत 28 है सूरत अलहज़ाब की। बहरहाल बुलंदी और गलबे का मानी आपको इसमें समझ आ गया कि अल्लाह तआला ने दी, और इसी लफ्ज से मुसलमानों को खुशखबरियां मिली हैं, वन तुम आलो ना इन कुन तुम मोमिनीन। इसी सूरत की आयत 139 में हम पढ़ेंगे कि तुम मुसलमानों तुम ही गालिब रहोगे, शर्त एक है कि तुम्हारे अंदर ईमान हो। तो यहाँ तालो कहकर दावत दी जा रही है कि आओ जिंदगी गुजारने का एक खूबसूरत तरीका लो, इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, एक ऐसी बात की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान में बराबर है। ये कौन सी किताब है, ये कौन सी बात है? असल में देखिए कि इस्लाम का मिजाज दावत का है, जंग का नहीं है। اسلام کا مزاج مرنے مارنے کا نہیں ہے، اسلام کا مزاج دوسروں کو ایک ایسی دعوت دینے کا ہے جس کے بعد ان کی دنیا اور آخرت سمر جائے۔ اسلام یہ نہیں کہتا سارے کافر مر جائیں اور ہم اکیلے جنت میں موجیں کریں، اسلام کیا کہتا ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلو۔ تو اصل میں یہاں خطاب کر کے یہود و نصارہ کو جمع کیا گیا، جیسے سورہ بقرہ میں یا بنی اسرائیل تھا نا خالی، تو بس اب کہہ لیجئے کہ یہاں یا اہل الکتاب آ گیا، کیونکہ وہاں صرف یہود تھے، یہاں ساتھ عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، یہود اور نصارہ دونوں کو دعوت دی جا رہی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کلمہ سوا کیا ہے اور لفظ کلمہ سوا کیوں کہا گیا؟ برابر ایک بات، آپ دیکھیے کہ کلمہ کا لفظ بھی آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کلمہ منہ سے نکلنے والی ہر بات کو کہتے ہیں نا، کلام کو۔ کلمہ تو ان کہتے ہیں ایک بات، ایک جملہ، ایک قصیدہ، ایک خطبہ، یعنی بس ایک، ون۔ اور یہ تینوں طرح سے پڑھا جاتا ہے، آپ لکھیں ذرا، آپ کو پھر مزہ آئے گا۔ کلیمہ تن لام کی زیر کے ساتھ، پھر کلمہ تن میم کی زبر کے ساتھ، اور کلمہ تن، تینوں طرف سے آتا ہے اور تینوں کے ساتھ بات بدل جاتی ہے۔ کلیماتن جمع ہے کلیمتن کی، میم کے نیچے زیر ہے، پیچھے ابراہیم علیہ السلام کے لیے جمع کا لفظ گزر چکا ہے سورت بقرہ آیت 124 میں، وزب تلا ابراہیم ربہ بکلیماتن، وہاں بکلیمات تھے۔ تو اب آپ دیکھیے وہاں کلمات کیا تھے، صرف باتیں تو نہیں تھی نا، حادثے مراد تھے، آزمائشیں مراد تھی۔ لفظی ترجمہ جو کلمہ کا ہوتا ہے نا، زخمی کرنا، بات کرنا، زخمی کرنا، کسی چیز کو کرنا۔ اب جب ہم لفظ بولتے ہیں نا، تمہارے باتوں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ زخمی ہو جاتے ہیں، اور قرآن پاک میں جس معنوں میں یہاں آیا نا، وہی لفظ سورت ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے آیت 24 میں بھی کہہ دیا، کلیمتن طیبتن کشجرتن طیبہ۔ تو یہاں کلمہ سوان جو، اسے کیا مراد ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، آگے ہی آ گیا کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں گے، یہ ہے کلمہ سوا۔ کل اسائنمنٹ میں آپ کو یہ سوال دیا جا سکتا ہے کہ آیت 64 کی روشنی میں بتائیے کہ کلمہ تن سوا کیا ہے، تو وہ یہ ہے اللہ نعبد الا اللہ، نہ ہم کسی کی عبادت کریں اللہ کے سوا، ولا نشرک بہ شیئا، نہ ہم اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب ٹھہرائے۔ تین چیزیں آپ دیکھیں، پہلی چیز ہے عبادت صرف اللہ کی، دوسری بات ہے کوئی زندہ مردہ، عاقل غیر عاقل، اس کو شریک نہیں بنانا، لا نشرک بھی، اور تیسری بات ہے ارباب، ارباب رب کی جمع ہوتی ہے، رب یا رب تربیہ، ذرے کو کمال تک پہنچانے والا۔ کیا پتا چلا کہ ایسی چھوٹی سی چھوٹی کوشش کہ جو اللہ کے ساتھ منسلک چیزوں کو دوسرے کے ساتھ جوڑ دے، وہ بھی نہیں کرنی۔ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اللہ کے سوا کسی کو رب نہ بنایا جائے، یہ دعوت کتنی مضبوط دعوت تھی۔ فائن تولو، پھر بھی اگر منہ پھیر لیں، یعنی اگر وہ آپ کی اس بات کو سن لیں لیکن مانے نہ، آئی ڈونٹ کیئر ایٹیچیوڈ شو کرے، وی ڈونٹ کیئر، کچھ بھی کہہ دیں، تو فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو مسلمانوں پھر تم کہہ دو کہ ہم تو مسلمان ہیں، پھر تم ان کے رنگ میں نہ رنگنے لگو، پھر تم ان جیسے رنگ ڈھنگ نہ اختیار کرو۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ اس ایک آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت طریقے سے اپنے نبی کو یہ بات بتا دی کہ آپ نے لوگوں کو جب دین کی دعوت دینی ہے تو برابری کی سطح پہ آ کے دینی ہے۔ دیکھیے یہاں ہم میں سے کوئی آپ کسی یہود و نصارہ کو تو دعوت کم ہی دیتا ہے، اپنے مسلمانوں کو اگر دیں تو مسلکوں کی بنیاد پہ بٹے ہوئے کو کہہ لیجئے کہ آؤ ایک کلمے پہ تو جڑو۔ کلمہ تو تمہارا اور ہمارا ایک ہی ہے نا، کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس پہ تو جمو۔ دیکھیے کلمے کے نام میں نہ کسی پیر کا نام ہے، نہ کسی بزرگ کا نام ہے، نہ ولی کا ہے، ہر دور کے نبی کے نام کے ساتھ کلمہ جڑا تھا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آنے کے بعد تو اب اس میں بات بالکل ہی بدل گئی ہے، لہٰذا کسی کو گنجائش نہیں ہے ادھر سے ادھر بات کرنے کی۔ اور یاد رکھیے کہ یہود اور نصارہ جو تھے وہ کہتے تو یہی تھے کہ اللہ نعبد الا اللہ، لا نشرک بہ شیئن ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. زبان سے وہ یہی کلمہ الاپتے تھے جیسے ہم 125,000 بار کلمہ پڑھتے ہیں پھر اس کو راہداری کے طور پہ رکھ لیتے ہیں، لیکن عمل میں ان کا کیا حال تھا کہ اپنے رہبان اور احبار، حبر کہتے ہیں یہود کے علماء کو، جیسے ہمارے مسلمانوں کے علماء کو بعض لوگ مولوی صاحب کہتے ہیں نا، تو یہود اپنے علماء کو حبر کہتے تھے اور کرسچن یعنی نصارہ اپنے علماء کو رہبان کہتے تھے. کس سوچ کے ساتھ؟ کہ یہ جس چیز کو چاہیں حلال کر دیں وہ حلال ہو جائے گی، اور جس چیز کو یہ حرام کہہ دیں کہ وہ حرام ہو جائے گی. یہ اتنا بڑا اختیار تھا جو انہوں نے اپنے بزرگوں کو دے دیا تھا کہ یہ خدا کی حاکمیت سے ٹکرانے لگا. ان الحکم الا للہ یا ان الحکم الا اللہ، حکم تو صرف اللہ کا ہے. یہ اپنے بزرگوں کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرنے لگ گئے تھے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی. یہ آگے انشاءاللہ سورۃ توبہ میں بھی ہم پڑھیں گے. عدی بن حاتم کرسچین تھے، معروف کردار، آپ سب نے بھی بچپن میں کہانیوں میں پڑھا ہوگا حاتم تائی، کہ اس کی دیگیں پکتی رہتی تھیں. وہ کافر تھا، اس کا بیٹا عدی بن حاتم کرسچین ہوا اور وہاں سے پھر مسلمان ہو گئے. جب مسلمان ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ایک دن آ کے کہا، اللہ کے نبی، مجھے تو لگتا ہے کہ اسلام کا ایک الزام ہے کرسچنز پہ، نصارہ میں وہ ہے نہیں بات لیکن اسلام کہتا ہے. کہا وہ کیا ہے؟ وہ یہی کہا کہ بعض کو رب بنا لیتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، حالانکہ کوئی عیسائی یہ نہیں کہتا کہ ہم کسی اور کو رب بناتے ہیں. تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیا ان کے دین والے یعنی ان کے علماء جس چیز کو حلال کہہ دیں بغیر دلیل کے وہ اس کو حلال نہیں مان لیتے، اور جس چیز کو وہ حرام کہہ دیں اس کو وہ حرام نہیں کرتے؟ کہا یہ تو ہے، یعنی دلیل نہیں مانگتے اپنے دینداروں سے. کہا یہی ہوتا ہے کسی کو رب بنانا. آج ہم مسلمانوں میں بھی اس چیز پہ ذرا سی نظر ثانی کی ضرورت ہے. کوئی کسی سے نہیں پوچھتا، آگے تو بےچارے دیندار حضرات جا کے بٹھا کے سناتے تھے نا، آج یہ حال ہو گیا واٹس ایپ پہ ایک میسج کر دو، یہ کہا یہ ہوا، یہ حرام یہ حلال، خدا حافظ. کس نے کہا، کب کہا، کوئی دلیل کوئی حوالہ، کوئی پتہ نہیں. حدیثیں بھی ایسے پیش کرتے ہیں، مسئلے مسائل بھی پیش کرتے ہیں. تو یاد رکھیں ہمارا دین دلیل کا دین ہے. سورۃ توبہ میں ہم پڑھیں گے 10ویں پارے کے بالکل پہلے پیج پہ کہ جو جیے وہ دلیل کے ساتھ جیے، جو مرے وہ دلیل کے ساتھ مرے. تو لہٰذا یہ ساری باتیں کہہ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ خدا کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کوئی شریک نہیں ہے. اب دونوں کو ماننے سے ہی بات بنے گی. جب عدی بن حاتم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی تھی کہ قرآن کہتا ہے کہ اپنے احبار اور رحمان کو اللہ کے سوا انہوں نے رب بنا لیا، حالانکہ ہم تو ان کو رب کا درجہ نہیں دیتے، تو اللہ کے نبی کا سوال کیا تھا؟ سنیے گا، بہت خوبصورت جملہ آپ کا. فرمایا، اما انہم لم یکونوا یعبدونہم ولکنہم اذا حلوا لہم شیئن استحلوہ و اذا حرموا علیہم شیئن حرموہ. کیا یہ بات نہیں ہے کہ جب وہ ان کے لیے کسی چیز کو حلال قرار دیتے ہیں اور اسے حلال مانتے ہیں، اور جب کسی کو حرام قرار دیتے تو حرام مانتے ہیں؟ تو کہا یہ تو ہے. تو کہا یہی پھر ادھر مراد ہے. تو کیا پتہ چلا کہ شریعت سازی کا اختیار صرف اللہ کو ہے، کسی کے پاس وہ اختیارات نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی ہیلپر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے. اس ایک آیت کے ٹکڑے میں ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ، قانون سازی کرنے والے لوگ، جب تک کتاب اور سنت سے فیصلے نہیں لیں گے اس ملک میں اللہ کا قانون نافذ نہیں ہوگا. مان لیجئے کہ وہاں بھی اسلام نہیں آیا. حیرت کی بات ہے، آج ہمارے اپنے ملکوں میں یہ شرک موجود ہے. کتنی شرم آتی ہے اس وقت سن کر کہ 60-70 سال ہونے کو آگے زمین کا ایک ٹکڑا لیا ہوا ابھی تک لکھا جاتا ہے برٹش لاز، اندر کھاتے اس کا برٹش لا کے ریفرنس دے کے یہ قانون چل رہا ہے. آٹے میں نمک کے برابر بھی شریعت ابھی نافذ نہیں ہے ہمارے ملکوں میں. ہمیں دوسروں کی تو بات ہی نہیں کرنے کی ضرورت، اسی لیے تو دوسرے ملکوں میں آ کر ہم اس کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے. اگر اسلامی مملکت ہوتی پاکستان، سب سے پہلے 1947 کے 14 اگست کے بعد جو کام ہونا تھا وہ قانون سازی کا تھا، اور وہ قانون سازی اس ایک آیت کی روشنی میں ہونی تھی کہ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے نبی کی سنت پہ سارے ملک کے قبروں کو ہموار کیا جاتا. سارے بت خانے توڑ دیے جاتے اس طرح کے جہاں پہلے شرکی یادیں تھیں. مکہ فتح ہوا تو اللہ کے نبی نے یہی کام کیے تھے, خود اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جا کر ساری اونچی قبروں کو برابر کر دو, بتوں کو تصویروں کو توڑ دو. جب یہ بت ٹوٹتے ہیں تو آہستہ آہستہ پھر لوگوں کو سمجھ بھی آنے لگتا ہے. اور یہ جو آخری حصہ ہے کہ لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, تو آج بھی آپ دیکھ لیجئے پورے ملک میں اگر آپ اسلامی نظام کو ابھی تک کے پڑے ہوئے پاروں کی روشنی میں چیک کریں نا, تین پارے بھی نہیں ابھی آپ کے ہوئے, تیسری سیڑھی کے آخری حصے پہ پہنچ رہے ہیں, صرف ان تین پاروں کے احکامات کو لیجئے اور پاکستان کے لا کو کھول کر دیکھیے, آپ کو 101 ڈیویشنز اور تحریفات دکھیں گی. اس سے بھی کمزور کوئی ملک ہو سکتا ہے کہ جو اپنا قانون نہ بنائے؟ پھر دشمنوں نے تو آپ کے اوپر حملے کرنے ہیں, دشمنوں نے تو آپ کی طرف نظریں ڈالنی, یہ تو اللہ کی قدرت سے ہم بچے ہوئے ہیں, یہ تو کوئی خاص اللہ کا کرم ہے ہم مسلمانوں پہ اور ہم پاکستانیوں پہ. ورنہ جس ملک میں نام کا قانون بھی نہ رہے وہ کہتے بھی نہیں ہے کہ ہم نے کیا ہے, اور جس وقت اسلامی قانون کی بات آتی ہے سب سے پہلے رسپانس اور جو کہنا چاہیے ریئیکشن وہ اپنے ہی لوگوں کا, اپنے بڑوں کا. کیوں؟ آج پاکستان میں اسلام آئے سب سے پہلے تو جیلوں میں جائیں گے بڑے لوگ جنہوں نے اپنی مرضیاں کی ہوئی ہیں, تو لہٰذا وہ کہتے ہیں نہیں چپ کرو ہمیں جانے دو پھر اسلام لے آنا, بس ہمارے بچوں کو نکال دو اس ملک سے جب یہاں سے باہر فارغ ہو جائیں گے پھر اسلام لے آؤ جو مرضی کرو. تو یاد رکھیے ایک مرد مومن آئے اور صرف پیار سے بڑے خاموشی سے, کوئی لڑائی نہیں ہے کوئی جھگڑا نہیں, کیا آپ ناروے والوں کو مجبور کر سکتے ہیں کہ یہاں آپ اسپینش لاس لگائیں؟ نہیں کر سکتے, ناروے کا اپنا قانون ہے, برٹش کا اپنا قانون ہے, امریکہ کا اپنا قانون ہے, لیکن فائن تولو آج ہم مسلمانوں کے اوپر یاد پیٹ ہوتی ہے. لیکن بہرحال اس میں سائڈ کے نقطے نوٹ کر لیجئے کہ جب بھی کسی کو انڈیویجولی یا اجتماعی طور پہ دعوت دیں تو دعوت کی بنیاد یہی ہے کلمتن سوام بیننا, ہم کہاں سے شروع کرتے ہیں, تمہارے اور ہمارے بیچ میں اختلاف یہ ہے. اختلافی باتوں کو ہوا دینے کی بجائے متفق علیہ باتوں سے بات شروع کرو. دیکھیں یہ شوہر بیوی کا بھی جھگڑا اسی قانون پہ فٹ ہوگا, بھائی بہنوں میں غلط فہمی ہو گئی, الا کلمت سوام بیننا, دیکھو ادھر آؤ تمہاری اور میری کامن باتیں کیا ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ تمہاری میری ماں ایک ہے, کامن تھنگ یہ ہے. پھر بھائی تمہاری میری کامن چیز یہ کہ ہم دونوں کا باپ ایک ہے, اب بات کرو. ہم ایک ماں باپ کے بچے ہو کے لڑیں گے تو لوگوں کو اچھا لگے گا, پھر کیا ہوا اگر میں نے زیادتی کر دی اور تم نے کر دی, فارگی فارگیٹ, بات ختم ہو گئی. یہ زپ ہے, واللہ ہی یہ زپ ہے. آپ دیکھیے کہ جیکٹ کے اندر زپ لگی ہوتی ہے نا, اس کی ایک ڈنڈی ادھر ہوتی ہے ایک ادھر ہوتی ہے, دونوں الگ ہیں. کوئی کہتا ہے زپ بند کرنی ہے, کہاں سے کریں گے؟ ہم کہتے ہیں اوپر سے بند کریں, یعنی آپ اپنے کالر سے سوچیں نا زپ بند کرنی ہے. کبھی بھی آپ کوشش کریں زپ بند ہوگی؟ نہیں, نیچے سے پکڑ کے کونے سے کونا ملا کے زپ آؤٹ کریں گے ہو جائے گا. ہم کہتے ہیں ہم ملیں گے کب, جب امریکہ اور چائنا مل جائیں گے, جب روس اور امریکہ ملیں گے پھر. ہاں ذرا بڑی بڑی طاقتیں مل جائیں گی نا پھر ملیں گے. نہیں, روٹ پہ جائیے, نیچے سے چھوڑو, ہماری تو جڑیں ہی کٹی ہوئی ہیں. ہم تو پہلے مسلمان بنے, پھر مسلمانوں میں چار فرقے بنے, چار فرقوں کی پھر آگے قسمیں بنی, پھر اس کے بعد ہم قومیت میں بٹے تو پاکستانی اور انڈین اور بنگالی مسلم بنے, پھر پاکستان میں چار صوبوں کی بنیاد پہ ہم سندھی پاکستان, ہم پنجابی پاکستان, ہم بلوچی پاکستان بنے, پھر پنجابیوں کی بھی آگے چھ قسمیں, یہ رائی ہیں, یہ جاٹ ہیں, یہ گجر ہیں, یہ ہے. آپ اور میں کہاں جڑیں گے؟ لا کلمت سوائن, وہ گھر کبھی نہیں بس سکتا جہاں صرف اختلافات کو ہوا دی جائے. 99 اختلافات ہو جائیں نا آپ اپنے گھر والوں سے, تو آپ ایک بات ضرور ڈھونڈ لیجئے جو موافقت کی ہے. زندگی کا خوبصورت اصول ہے, لیکن بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے صرف ایک بات کو پن پوائنٹ کریں گے اور 99 آپس کی مصالحتوں کو چھوڑ دیں گے. تو لہٰذا یہ اتحاد کا راز ہے, آپس میں ایک دوسرے کو جوڑنے والی چیزیں ہیں. کس طریقے سے اس بات کو رکھا جائے گا, اور امت مسلمہ میں اتحاد پیدا کرنے کا یہ نسخہ ہے, یہ نسخہ کیمیا ہے اگر آپ اس کو کہہ لیجئے. اور اسلام کی پکار بھی یہی ہے, ایک اللہ کو اپنا بنا لو, سب کچھ اس کو بناؤ, زندگی کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرو. اور خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ یہود کو جب اس کلمے کی دعوت دی گئی تو پھر ان کو انبیاء کرام کی اصل دعوت سے جوڑا جا رہا ہے کہ انبیاء کرام کی جو خوبصورت دعوت تھی وہ تم اپنی زندگی میں لے کر آؤ, اور وہ توحید کی تھی. اور توحید صرف یہ نہیں ہے کہ آپ بس کہہ دیں قبروں پہ نہ بیٹھو اور اس پہ نہ بیٹھو, بلکہ توحید یہ ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ مقام دیا جائے جو کہ اس کا حق بنتا ہے. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کا حق دیے بغیر دنیا میں کبھی بھی توحید کے نظام کو نافذ نہیں کر سکتے. بہرحال اب یہاں ایک چھوٹی سی بات ہے, ہمیں خود نہیں پتا تھی, شروع سے سوچتے آ رہے ہیں کہ کرسچینٹی کے تین خدا. یہ تو قرآن کھولا تو پتہ چلا کہ اصل کرسچینٹی ایک خدا کو ماننا تھا. یہ تین خداؤں کو ماننا بدعت ہے, اختلاف ہے, یہ غلط چیز آ گئی ہے. اصل میں تینوں مذاہب کا اصل سورس ایک ہی تھا, ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھا تھا, اور وہی چیز آج میرے آپ کے لیے خیر اور اللہ کی رضا کو بلانے کا ذریعہ بن سکتی ہے. بہرحال اس کے بعد آگے دیکھیں گے اگر ہم تھوڑا سا, تو ہمیں کچھ مزید باتیں بھی اسی کو سمجھنے کے لیے اور ملیں گی. دعا کیجئے کہ آج اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت دے دیں. یاد رکھیے, انسان ہونے کے ناطے سب ایک جیسے ہیں. عقائد لوگوں میں فرق پیدا کر دیتے ہیں, اور مسلمان ہونا کوئی نام نہیں ہے. یہ جو آخری بات ہے نا, فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ, تو اس سے کیا مراد ہے؟ کیا ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اس کی اطاعت کرتے ہیں, اور اسی کو اپنا رب بناتے ہیں؟ اس کے علاوہ جو جتنے مرضی دعوے کر لے وہ مسلمان نہیں ہے.